اتوار 24 اگست کے سیربین کے ساتھ جعفر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ غزہ کے خلاف اسرائیل کی فوجی کارروائی کا پھر آغاز، تازہ حملے میں 5 فلسطینی ہلاک، حملے کے بعد غزہ دھماکوں سے لرز اٹھا۔ تفصیلات عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ اسرائیل کی جانب ایریز کراسنگ پر غزہ سے مارٹر گولوں کے حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیل میں موجود عینی شاہدین نے اپنے اندازوں کے مطابق 40 مارٹر گولوں کے ٹرمینل بلڈنگ کے علاقے میں گرنے کا بتایا ہے۔ یہ حملے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے اس اعلان کے بعد ہوئے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ غزہ میں فوجی مہم عسکریت پسندوں کے خلاف مطلوبہ اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گی۔ نتن یاہو نے ایک بار پھر فلسطینیوں کو خبردار کیا کہ وہ ایسی کوئی بھی جگہ چھوڑ دیں جہاں عسکریت پسند کارروائی کرتے ہوں۔ ان کا یہ بیان کابینہ کے ایک اجلاس میں سامنے آیا جس سے قبل اسرائیلی حملوں میں 2 فلسطینی ہلاک اور 5 زخمی ہو چکے تھے، بعد میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 5 ہو گئی۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی کے مطابق وسطی ایران میں نتنز کے علاقے میں ملک کے جوہری تنصیب کے پاس ایک اسرائیلی ڈرون کو مار گرایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ڈرون اسٹیلتھ صلاحیت کا حامل تھا جس کا پتہ ریڈار نہیں لگا سکا۔ رپورٹ کے مطابق ڈرون کو یورینیم کی افزودگی کی تنصیب کے اوپر پہنچنے سے قبل ہی اینٹی ایئر کرافٹ میزائلوں کے ذریعے مار گرایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بیرونی اطلاعات پر تبصرہ نہیں کر سکتی۔ دولت اسلامیہ کے عسکریت پسندوں کے بڑھتے ہوئے خطرے کا سفارتی حل نکالنے کے لیے مشرق وسطی میں علاقائی قوتوں کا ایک اجلاس آج سعودی عرب کے شہر جدہ میں منعقد ہو رہا ہے۔ معصومہ ملک۔
اس اجلاس میں مصر، اردن، قطر اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ بھی شریک ہوں گے، جن کا تعلق فرینڈز آف سیریا گروپ سے ہے جو شام میں بشار الاسد کی حکومت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ادھر برطانوی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے عراقی کردستان کی سیکیورٹی کے لیے ایک سفیر تعینات کیا ہے اور وہ کرد فورسز کو چند روز میں غیر مہلک ہتھیار فراہم کریں گے۔
عراق کی حکومتی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے عسکریت پسندوں کا حملہ ناکام بنایا ہے جس کا ہدف بی جی کے مقام پر قائم ملک کی سب سے بڑی آئل ریفائنری تھی۔ اس کارروائی میں کئی عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ شمالی عراق کی آئل ریفائنری کے علاقے میں حکومتی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان گزشتہ چند ماہ کے دوران کئی جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ لیبیا میں مسلح گروہوں کے اتحاد نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک ماہ تک جاری رہنے والی لڑائی کے بعد طرابلس کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ رضا ہمدانی۔
طرابلس سے موصول ہونے والی تصاویر میں مسلح افراد کو ایک جہاز کے ملبے پر جشن مناتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مصراتہ اور دیگر شہروں سے تعلق رکھنے والی اسلام پسند ملیشیا نے ہوائی اڈے پر زنتان ملیشیا سے جنگ کے بعد قبضہ کیا۔ زنتان ملیشیا کے جنگجو 3 سالوں سے اس ہوائی اڈے پر قابض تھے۔ لیبیا کی نئی پارلیمان نے اسلام پسند جنگجوؤں کی جانب سے اس قبضے کی مذمت کی ہے۔
برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کا جو اہلکار سیرالیون میں ایبولا وائرس کا شکار ہوا تھا اسے رائل ایئر فورس کے ذریعے واپس وطن لایا جا رہا ہے۔ اس اہلکار کا علاج لندن کے اسپتال میں کیا جائے گا۔ امریکہ میں تعینات برطانوی سفیر پیٹر ویسٹ مکارٹ نے سی این این کو بتایا ہے کہ برطانیہ اس مشتبہ شدت پسند کو شناخت کرنے کے قریب پہنچ گیا ہے جس میں صحافی جیمز فولی کا سر تن سے جدا کیا گیا تھا۔ برطانیہ دولت اسلامیہ کے عسکریت پسندوں کو اس کی انگریزی کے لہجے سے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے جو جیمز فولی کے قتل کے مناظر میں موجود تھا۔ شمالی عراق کے شہر کرکوک میں یکے بعد دیگرے ہونے والے 3 بم دھماکوں میں کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ 2 بم دھماکے سیکیورٹی فورسز کی زیر تعمیر شناختی چوکیوں کے قریب ہوئے، جبکہ تیسرا دھماکہ ایک بازار کے داخلی دروازے پر ہوا۔ مقامی کرد میڈیا کے مطابق گزشتہ روز ہونے والے دھماکوں میں ہلاک شدگان کرد سیکیورٹی فورس پیشمرگہ کے اہلکار بھی شامل تھے۔ اطلاعات ہیں کہ جرمنی نے اپنے 27 سالہ باشندے کی رہائی کے لیے دولت اسلامیہ کے عسکریت پسندوں کو شام میں تاوان ادا کیا تھا۔ اخبار دی ویلٹ ایم سوننگ کے مطابق رہائی پانے والا شخص شام میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرنے گیا تھا اور اسے جون میں رہا کر دیا گیا تھا۔ جرمنی کی حکومت کا کہنا ہے جو اس شخص کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہی تھی کہ اس نے تاوان ادا نہیں کیا، جبکہ اس معاملے میں تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ یورپی ملک آئس لینڈ میں آنے والے 2 زبردست زلزلوں نے برادہ بونگا آتش فشاں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ حکام نے آتش فشاں کے پھٹنے کے پیش نظر ملک کے فضائی حدود کو بند کر دیا ہے۔ دونوں زلزلوں کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5 سے زیادہ بتائی گئی، لیکن ماہرین کے مطابق یہ واضح نہیں ہے کہ اس سے آتش فشاں پھٹے گا یا نہیں۔ اور یوکرین کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ روس حامی باغیوں سے نمٹنے کی تھکا دینے والی مہم کے بعد اب تقریباً 3 بلین ڈالرز فوج کو مسلح کرنے کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ یوکرین کے صدر پوٹرو پوروشنکو نے یہ بیان آج دارالحکومت کیف کے فوجی پریڈ گراؤنڈ میں یوم آزادی کی تقریب کے دوران دیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیراعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی چھٹی پر جاتے نہیں، پاکستانی وزیراعظم نواز شریف چھٹی پر جانا چاہتے نہیں، لیکن لگتا ہے کہ امریکی صدر براک اوباما کو چھٹی پر جانے کا بہت شوق ہے، مگر وہ جیسے ہی چھٹی پر جاتے ہیں ان کی چھٹی کو ساری دنیا کی نظر لگ جاتی ہے۔ عراق، شام جیسے ممالک میں جنگجوانہ کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور سیاسی بھونچال آنے لگتے ہیں۔ اب کی بار ان کی چھٹی کے ساتھ کیا ہوا، اگر آپ یہ جاننا چاہیں، یا پھر انڈونیشیا میں اس برس کے جمبر فیشن کارنیول کی تصاویر دیکھنا چاہیں، تو ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کے صفحات حاضر ہیں۔ مگر ہم آج آپ کو پہلے لے چلیں گے غزہ، جہاں فلسطین اسرائیل تنازع پھر سنگین شکل اختیار کر رہا ہے۔ اسرائیل کے تازہ حملے میں آج 5 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں، اور اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی کارروائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس کے اہداف مکمل طور پر حاصل نہیں ہو جاتے۔ انہوں نے فلسطینیوں کو متنبع کیا کہ ایسی تمام تنصیبات اور عمارتوں سے دور رہیں جہاں سے شدت پسند کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے بھی واضح کیا ہے کہ اسرائیل کے پاس طویل جنگ لڑنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک سے۔
اسرائیلی وزیر اعظم کے تنبیہی الفاظ کو دہراتے ہوئے اسرائیلی وزیر دفاع موشے یالون نے بھی کہا کہ ضرورت پڑنے پر اسرائیل ایک طویل جنگ لڑنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ کہہ رہے ہیں،
اگر ہم ماسک کے رہنما یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں تھکا دیں گے، یا ان کا خیال ہے کہ ہم نے خود کو ایک مقرر وقت تک محدود کر دیا ہے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ ہمیں کہیں جانے کی جلدی نہیں ہے، ہم میں صبر ہے اور ہم میں برداشت ہے۔ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مکمل سکون نہیں ہو جاتا اور جنوبی علاقوں سے اسرائیل پر راکٹ داغنا بند نہیں ہو جاتا۔
موشے یالون نے کہا کہ وہ حماس کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے، اور فضائی حملے اس وقت تک جاری رکھے جائیں گے جب تک کہ ان کا تمام نظام تباہ نہیں کر دیا جاتا۔ آج صبح ہونے والے ایسے ہی ایک اسرائیلی حملے میں رفا میں ایک 7 منزلہ عمارت اور اس سے ملحقہ شاپنگ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ جبکہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز بھی ایک عمارت پر راکٹ فائر کیے، جس کے نتیجے میں تقریباً 22 افراد شدید زخمی ہوئے۔ مسمار ہونے والی 12 منزلہ عمارت کے مالک صالح ابو سمدانہ کا کہنا ہے،
ہمیں اس حملے سے آدھا گھنٹہ پہلے خبردار کیا گیا۔ اس عمارت کی 12 منزلیں تھی اور اس پہ 32 خاندان آباد تھے۔ بس ہمارے عمارت سے نکلنے کے 1 منٹ بعد ہی ایک تنبیہی راکٹ فائر کیا گیا، اور اس کے بعد F-16 طیارے آئے اور 2 راکٹ فائر کیے۔ پوری عمارت تباہ ہو گئی اور اس میں رہائش پذیر تمام خاندان اب سڑکوں پر آ گئے ہیں۔
غزہ کی رہائشی ایک معمر خاتون آمنہ ابو حمیدہ کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ کی اسرائیل فلسطین جنگ پچھلی تمام لڑائیوں سے زیادہ خوفناک ہے۔
یہ مکمل تباہی ہے، مکمل تباہی۔ 1948 یا 1956 میں یا اس کے بعد 1967 اور 2008 کی جنگ یا باقی تمام لڑائیاں، میں نے ان سب میں اس طرح کی تباہی نہیں دیکھی۔ مجھے اللہ کی قسم، اگر ایک راکٹ فیکٹری ہوتی اور تمام راکٹ یہودیوں پر داغ دیے جاتے تو انہوں نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔
حماس کے ترجمان مشیر المصری کا کہنا ہے کہ حالیہ لڑائی نے ایک نئی اور خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ اسرائیلی بزدلی کا مظاہرہ بھی ہے۔
سیاست استهداف الابراج هو تطور،
بلند عمارتوں کو نشانہ بنانا ایک خطرناک پیش رفت ہے۔ صہیونی دشمن تمام نتائج کا ذمہ دار ہے۔ گھروں کی مسلسل تباہی ظاہر کرتی ہے کہ وہ قبضے سے متعلق خوف کا شکار ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ دشمن فلسطینی مزاحمت کے ساتھ براہ راست تصادم میں ناکام ہو گیا ہے۔
غزہ میں اسرائیل کے حالیہ حملے ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل اور حماس سے کہا ہے کہ وہ مصر میں دوبارہ مذاکرات شروع کریں۔
معصومہ ملک سے آپ نے جو تفصیلات سنی ان کے بعد میں نے اسرائیلی حملے کے نقصانات اور اثرات کا جائزہ لینے کے لیے صحافی ہریندر مشرا سے رابطہ کیا جو غزہ اور اسرائیل اور فلسطین پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہریندر مشرا سے میں نے پہلے تو حملے کے نقصانات جاننا چاہے۔
جی، تھوڑی دیر پہلے میری الشفا اسپتال کے ترجمان سے بات ہوئی اشرف القدرا سے، اور ان کا کہنا تھا کہ آج بھی اسرائیلی جو وہاں پر حملے ہوئے ہیں اس میں 5 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب وہاں پر ہلاک ہوئے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 2108 ہو گئی ہے جب سے یہ اسرائیلی کاروائی شروع ہوئی ہے 8 جولائی کو، تب سے ابھی تک۔ اور انہوں نے کہا لیکن اس سے بھی اور بڑی بات جو ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ قریب 11,000 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بری طرح سے زخمی ہیں، ان کا علاج جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ ہسپتال میں جگہ نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، اور بجلی کی پہلے سے ہی جو ہے وہ وہاں پر ان کا جو الیکٹرک کمپنی کو تباہ کر دیا تھا اسرائیلی حملے نے، تو اس کے بعد سے وہاں بجلی کی بھی ہمیشہ جو ہے وہ پریشانی بنی ہوئی جس کی وجہ سے وہاں ICU بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ تو ایسا بھی ان کا کہنا تھا کہ بار بار جو لوگ زخمی ہیں جنہیں مزید زخم آیا ہے اسرائیلی حملوں میں وہ بھی رہ رہ کر کے ان کو اس وجہ سے بھی ہلاکت جو لوگ ہلاک ہوئے ان کی جو تعداد ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پہلے جس طرح سے سرنگ کے راستے سے وہاں پر خوراک اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچ پا رہی تھی، ابھی حالات ایسے ہیں کہ وہاں پر سبزیاں، وہاں پر دوائیاں، وہاں پر کچھ بھی غذا میں لوگوں کو نہیں مل پا رہا ہے۔
ہریندر، اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کا کہنا ہے کہ جب تک اہداف حاصل نہیں ہو جاتے اس قسم کی کاروائیاں غزہ میں فلسطینی شدت پسندوں کے خلاف جاری رہیں گی۔ تو کیا اسرائیل کسی بڑے زمینی حملے کی بھی تیاری کر رہا ہے، کسی بڑی فوجی کاروائی کی بھی تیاری کر رہا ہے؟
اسرائیلی فوج نے تقریباً 10,000 ریزروسٹ کو طلب کیا ہے، اور وہ غزہ کے پاس جو بارڈرنگ علاقہ ہے وہاں پر ابھی تعینات ہیں، اور اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے، اس طرح کے مطالبات بھی ہو رہے ہیں کئی جو وزیر ہیں اسرائیلی مخلوط حکومت میں ان کے طرف سے بار بار اس طرح کے مطالبات کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس طرح کا کوئی اشارہ صاف طور پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن اسرائیل کی طرف سے یہ مسلسل کہا جا رہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو زمینی کارروائی کے لیے اسرائیل پھر سے تیار ہے، اگر حملے ایسے ہی جاری رہے تو اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
تو یہ کاروائیاں، یہ تیاریاں کیا فوجی طور پر نظر بھی آ رہی ہیں، دیکھی بھی جا سکتی ہیں؟ کیا پبلک ڈومین میں یہ بات ہے کہ اسرائیل کس شدت سے اس حملے کی تیاری کر رہا ہے؟
جی دیکھیں، پبلک ڈومین میں یہ جو بات ایک نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو راکٹ حملے جو ہیں، ابھی جنگ بندی جو ہے وہ ختم ہوئی، اس کے بعد تقریباً 3 روز جو ہیں یہ حملے، اس میں مزید تیزی آئی تھی۔ ایک دن تو ایسا تھا جب 168 راکٹ جو ہیں وہ اسرائیل پر داغے گئے، لیکن اس کے بعد گزشتہ روز سے یہ جو حملے ہیں اس میں کافی کمی آئی ہے۔ آج محض 15 راکٹ جو کہ ابھی تک کا اگر دیکھا جائے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تب سے ابھی تک کا سب سے کم نمبرز میں آج جو ہے وہ راکٹ اسرائیل پر فائر کیے گئے۔ تو ایسے میں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید جو شدت پسند تنظیم ہے وہ بھی اس کو بہت زیادہ آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی ایک طرح سے ٹروس چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑے سمے کے لیے جو ہے وہ جنگ بندی ہو۔
ہریندر، اس سارے معاملے میں فلسطینی صدر محمود عباس کا کیا کردار ہے یا کیا کردار ہو سکتا ہے؟
دیکھیے، فلسطینی انتظامیہ جو ہے وہ اس کی پکڑ بالکل ختم ہو گئی تھی، ان کی کسی طرح کی کوئی موجودگی غزہ میں دیکھی نہیں جا رہی تھی پچھلے 7 سالوں کے دوران، 2007 میں جب انہیں حماس نے اخاڑ پھینکا، اس کے بعد سے بالکل جیسے فتح یا پھر فلسطینی انتظامیہ جو ہے اس کی کسی طرح کی کوئی موجودگی وہاں پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن ابھی جو مذاکرات جو شروع ہوئے جنگ بندی کو لے کر کے، اس میں بار بار یہ کہا جا رہا تھا، اور اس طرح کی خبریں آئی ہیں، یہاں ذرائع ابلاغ میں اس کو لے کر کے کافی ڈسکشن ہوتا رہا ہے کہ اسرائیل اور اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا پھر مصر, ان کے طرف سے اس طرح کی پیشکش آئی ہے کہ صدر کی فلسطینی انتظامیہ کو رفا کراسنگ اور باقی کراسنگ کو پر تعینات کیا جائے اور وہ ان کو مانیٹر کریں. ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل اور باقی جو اسرائیل کو کا ساتھ دے رہے جو باقی جو ملک ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ فلسطینی انتظامیہ کی پکڑ یا فلسطینی انتظامیہ کے گھسپیٹ ہیں وہ ایک بار پھر سے غزہ میں بنے.
غزہ کی صورتحال بتا رہے تھے صحافی ہریندر مشرا. اب چلتے ہیں لیبیا, جہاں مسلح گروہوں کے اتحاد نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک ماہ تک جاری رہنے والی لڑائی کے بعد طرابلس کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر قبضہ کر لیا ہے. طرابلس سے موجود مسحور ہونے والی تصاویر میں مسلح افراد کو ایک جہاز کے ملبے پر جشن مناتے دیکھا جا سکتا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے نصرت جہاں سے.
مصراتا اور دیگر شہروں سے تعلق رکھنے والی اسلام پسند ملیشیا نے ہوائی اڈے پر زنتان ملیشیا سے جنگ کے بعد قبضہ کیا. زنتان ملیشیا کے جنگجو 3 سال سے اس ہوائی اڈے پر قابض تھے. لیبیا کی نئی پارلیمان نے اسلام پسند جنگجوؤں کی جانب سے اس قبضے کی مذمت کی ہے. طرابلس کا یہ عالمی ہوائی اڈا گزشتہ ماہ ہونے والی لڑائی کے بعد سے بند ہے. جولائی میں اس ہوائی اڈے پر راکٹ حملوں کے نتیجے میں 90% جہاز تباہ ہو گئے تھے. بنغازی میں واقع لیبیا کا دوسرا بڑا ایئرپورٹ پچھلے 3 ماہ سے بند پڑا ہے. اس وقت لیبیا میں صرف مصراتا کا ایئرپورٹ ہی کام کر رہا ہے. لیبیا میں سابق حکمران معمر قذافی کے خلاف سن 1911 میں بغاوت کرنے والے مسلح گروہوں کے درمیان مسلسل تنازعات جاری ہیں. حالیہ لڑائی میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں.
لیبیا کی صورتحال سنائی نصرت جہاں نے. رخ کرتے ہیں سعودی عرب کا, جہاں فرینڈز آف سیریا نامی عالمی گروپ کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں سعودی عرب, مصر, اردن, قطر اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ شرکت کر رہے ہیں. اطلاعات ہیں کہ اس اجلاس میں یہ عرب وزرائے خارجہ دولت اسلامیہ عراق و شام یا داعش نامی اس شدت پسند گروہ کے ممکنہ خطرے سمیت کئی اہم امور پر غور کریں گے. یہ وزرائے خارجہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے کہ داعش یا IS نامی اس شدت پسند تنظیم کے ممکنہ خطرے سے کیسے نمٹا جائے, اور یہ تمام ممالک دراصل شام کے صدر بشار الاسد کے بھی زبردست مخالف ہیں. اس اجلاس میں کن امور پر غور و خوض ہو سکتا ہے, یہ پوچھا میں نے صحافی راشد حسین سے.
دیکھیے جعفر, بنیادی بات یہ کہ جو فرینڈس آف سیریا نامی گروپ ہے اس میں 11 لوگ شامل ہیں, 11 ممالک شامل ہیں, لیکن یہاں صرف 5 ممالک, 5 عرب ممالک کی میٹنگ ہو رہی ہے, جس میں مصر ہے, اردن ہے, قطر ہے, امارات ہے اور سعودی عربیہ لا مالا اس کا میزبان ہے, اور یہ آج شام یہ میٹنگ ہو رہی ہے. اس کا بنیادی جو سوال جس کے گرد یہ ساری کہانی گھوم رہی ہے وہ یہ کہ اسلامک اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں وہ پہلے عراق پہ کافی ایکٹیو تھے, اب سیریا میں ان کی مزید پیش رفت ہو رہی ہے, تو اس مسئلے کو کس طرح ہینڈل کیا جائے اس پر یہ سارا زور ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کو کس طرح قابو میں لایا جائے, ان کے جو ملٹنٹس ہیں جس سے اب یہ خطرہ اس پورے خطے میں پھیل رہا ہے, اور جس کی بنیادی اس خطرے کے پھیلنے کی وجہ سے جو ایک بنیادی تبدیلی نظر آ رہی ہے عرب ممالک میں. دیکھیے اب سے پہلے تک جعفر ایک بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید کچھ عرب ممالک ان کی مدد کر رہے ہیں, خصوصاً خلیجی ممالک, لیکن کچھ ایسی تبدیلیاں 3-4 درمیان میں ظہور پذیر ہوئی ہیں جس کی بنا پر اب یہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ خلیجی ممالک اب ان کو مزید افورڈ نہیں کر سکتے ہیں.
یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خلیجی ممالک مزید افورڈ نہیں کر سکتے, یہ کس خطرے کی نشاندہی کر رہی ہے بات؟ کیا یہ لوگ جو نظریاتی طور پر داعش کے جنگجو ہیں, سعودی عرب سے باہر ہیں, کیا یہ لوگ صرف جنگجوانہ خطرہ ہیں عرب ممالک کے لیے, یا عرب ممالک میں خود نظریاتی طور پر بھی خطرات پیدا ہو گئے اندرونی سطح پر؟
دیکھیے کئی ایک چیزیں ہوئی ہیں. بنیادی طور پہ ایک جنگجوانہ تو بالکل ہے, اور یہاں تک ہے کہ جو داعش کے لوگوں نے کچھ اس حد تک بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دینا چاہیے کہ وہاں اب شرک ہو رہا ہے نعوذ باللہ, تو اس حد تک لوگ آگے چلے گئے. عرب سعودی عرب کا جو بارڈر ہے وہاں پر 30,000 کے قریب ایک خبر یہ آئی تھی اب سے 1.5 ماہ پہلے, جب ان کی بڑی زبردست تیزی سے پیش رفت ہو رہی تھی عراق کے اندر داعش والوں کی, تو اس وقت کے 30,000 فوجیوں انہوں نے اس نارتھ ساؤدرن بارڈر پہ آگے کر دیے ہیں تاکہ اس سے بچا جائے. پھر بعد میں ایک اور خبر یہ آئی کہ شاید مصر اور ساؤتھ پاکستان سے فوجی بھی مانگے جا رہے ہیں, اگرچہ کہ اس کو پاکستان نے بھی ڈینائی کیا اور سعودی عرب نے بھی بعد میں ڈینائی کیا. تو ایک طرف یہ خطرہ جنگجوانہ بھی ہے اور نظریاتی بھی ہے, یہ یقیناً پھیل رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی دیکھیے گزشتہ چند دنوں میں وقوع پذیر ہوئی ہیں, جس کی بنا پر وہ جس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ داعش کی طرف ایک نرم گوشہ تھا اس میں تبدیلی واقع ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ عراق میں مالکی صاحب کا دور اقتدار ختم ہو گیا ہے, اب وہ ضرورت ختم ہو گئی ہے. پھر جیمز فولی کو جس طرح سے مارا گیا ہے اس سے بھی امریکیوں کا نقطہ نظر میں تبدیلی آئی ہے. پھر لامحالہ ان کے اپنے لیے جو خطرات ہیں اس پورے خطے میں, جیسا آپ نے نظریاتی اور جنگجوانہ دونوں اطراف سے, وہ پھیل رہے ہیں, وہ بڑھ رہے ہیں. اور نتیجہ اس سب کا یہ ہوا ہے کہ گزشتہ کل سیٹرڈے ہفتے کے دن جب مصر کے وزیر خارجہ سامع شکری صاحب نے اس طرح کی بھی ایک بات کی کہ ہمیں سیریا کے لیے شام میں ایک سیاسی حل کی تلاش کرنی پڑے گی. دیکھیے اب تک وہاں ایک جو عرب ممالک تھے, خصوصاً سعودی عرب اور دوسرے ممالک, ان کا ایک بڑا اصرار تھا کہ شام میں ایک ملٹری انٹروینشن کی ضرورت ہے, ایک فوجی حل کی ضرورت ہے. لیکن اب اس سے وہ تبدیلی واقع ہو رہی ہے کیونکہ اب آئی ایس کو وہ مزید برداشت ان کے لیے کرنا ممکن نہیں رہ رہا ہے.
سعودی عرب سے صحافی راشد حسین. اسی دوران یہ خبریں آئیں کہ امریکہ آئی ایس یا داعش کے خلاف شام میں کارروائی سے گریزاں ہے, اور اس معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ چونکہ خفیہ معلومات میں اثر نہیں اس لیے شام میں کارروائی مشکل ہے. آئیے ذرا یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جو امریکہ شام کے انہی باغیوں کے ساتھ کئی برس تعاون کرتا رہا, اسے ایسی مشکلات کیوں ہیں. ڈاکٹر احسان احراری امریکہ میں محکمہ دفاع کے ساتھ مشاورت کرتے رہے ہیں اور اب ان دنوں نجی طور پر پینٹاگن ہی کو مشاورت فراہم کرتے ہیں. میں نے ڈاکٹر احسان احراری سے پوچھا کہ کیا امریکہ شام میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کرے گا جبکہ اس کے فوجی حکام بھی زور دے رہے ہیں.
جی ہاں, امریکہ کی ملٹری کی جو ہے سفارش یہ ہے, ریکمنڈیشن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما جو ہے سیریا کا فرنٹ کھولیں ایئر بامبنگ کا اور عراق ناردرن عراق کا کنٹینیو رکھیں, مگر فی الحال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کا فیصلہ نہیں کیا ہے. ویسے سگنلز وائٹ ہاؤس سے یہ آ رہے ہیں کہ شاید پریزیڈنٹ اوباما اس تعلق سے پازیٹیو فیصلہ کریں گے, مطلب یہ کہ سیریا کی کیمپین بھی کھول دیں, مگر فی الحال کوئی اس پہ جو ہے انہوں نے کوئی قدم نہیں لیا ہے.
تو براک اوباما کی پالیسی واضح کیوں نہیں ہو پا رہی جبکہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں فوجی حکام نے بھی سفارش کی ہے, تو صدر براک اوباما کوئی واضح فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟
واضح فیصلہ اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس میں اگر ہر آپشن جتنے بھی آپشن پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے ہیں ان میں بہت سے پروز ہیں, بہت سے کانز ہیں, مطلب اس میں بہت ہی پازیٹیو اسپیکٹس ہیں, بہت ہی نگیٹو اسپیکٹس ہیں. اب مثلاً دیکھیے اگر آپ انہوں نے بامبنگ شروع کنٹینیو شروع کیا وہاں پہ ناردرن عراق میں, تو اگر خدا نہ خواستہ ڈیم پہ جو قبضہ کر لیا ہے کردش فورسز نے اگر اس پہ اتفاق سے کوئی بم گر گیا تو اس میں جو ہے تباہی مچ جائے گی, کافی لوگ مریں گے اس میں. اور سویلین کیجوئلٹی کہ ہمیشہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا خدشہ رہا ہے کہ سویلین کیجوئلٹی نہ ہو. دوسرا یہ کہ آپشن یہ ہے کہ اگر سیریا کی طرف بامبنگ شروع کر دیں تو اس میں بشار اسد کی مدد ہوگی. امریکہ بشار اسد کی مدد نہیں کرنا چاہتا, مگر امریکہ کے سامنے کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہے, یا تو آئسس کی پٹائی کرے یا ایئر بامبنگ کرے, اور ایئر بامبنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس میں بشار اسد کی قوتوں کو جو ہے تقویت پہنچے گی. تو یہ جو بھی آپشن امریکہ کے پاس ہیں وہ آپشن اتنے اچھے نہیں ہیں. ایک اور آپشن یہ ہے امریکہ کے پاس کہ گراؤنڈ ٹروپس اور اضافہ کریں عراق میں, یا پھر جو ہے ان کو ٹریننگ کریں, یا پھر اور گراؤنڈ ٹروپس میں اضافہ کریں, مگر وہ یہاں پہ بہت ہی ان پاپولر ہے اس ملک کے اندر وہ آپشن. سو جتنے بھی آپشن جو امریکہ کے سامنے ہیں وہ بہت ہی ان پاپولر آپشنس ہیں.
ڈاکٹر صاحب, یہ بھی خبریں آتی رہیں کہ عراق میں تو کارروائی اس لیے آسان تھی کہ وہاں انٹیلیجنس گیدرنگ بہت تھی امریکہ کے پاس اور امریکی حکام کے پاس, لیکن شام میں ایسا نہیں ہے, شام میں انٹیلیجنس گیپس ہیں. تو کیا واقعی ایسا ہے کہ شام میں انٹیلیجنس گیپس ہیں؟ کیونکہ امریکہ تو پہلے شام کے باغیوں کے ساتھ کوئی 3 برس تک تعاون کرتا رہا ہے, کیسے ہو سکتے ہیں انٹیلیجنس گیپس وہاں پہ؟
انٹیلیجنس گیپس اس وقت ہیں وہاں بھی, شام میں بھی اور عراق میں بھی, کہ جو ہے انٹیلیجنس جو ہے ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں بدلتی رہتی ہے. تو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو آج جو شام میں امریکہ کی طرف سے اچھے خیالات رکھتا ہے جو گروپ, وہ کل اس کے خیالات بدل جانے کے امکانات ہیں. امریکہ کا جو ہے رول مڈل ایسٹ میں اتنا جو ہے اتنا سسپیشس رہا ہے, اتنا کوشچنیبل رہا ہے کہ امریکہ کو جو ہے کسی خصوصاً کوئی اینٹی گورنمنٹ فورسز کے اوپر ریلائی کرنا امریکہ کے لیے بہت مشکل ہے. چاہے جتنی بھی بات بولے کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس اتنی اچھی ہے, اتنی اچھی نہیں, سب بکواس ہے. انٹیلیجنس جتنی فریش انٹیلیجنس ہوگی اتنی اچھی ہو سکتی ہے, اس میں غلطی کے امکانات کم ہے. امریکہ کے پاس ایسا نہیں ہے. امریکہ کے پاس جو ہے فریش انٹیلیجنس سیریا میں تو بالکل نہیں ہے, شام میں تو ہو سکتا ہے کردش فورسز کے تھرو مل رہی ہے ان کو انٹیلیجنس, مگر میرے حساب سے کردش فورسز کی انٹیلیجنس اتنی اچھی نہیں ہے.
تو ڈاکٹر صاحب, امریکہ اگر شام میں ایک نیا محاذ کھولتا ہے تو پھر امریکہ کے اس عمل پر مسلم دنیا کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ مسلم دنیا میں کس قسم کا رد عمل سامنے آ سکتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں مسلم دنیا بہت ہی ناخوش ہے. آئسس بڑی.
امریکہ سے تجزیہ نگار ڈاکٹر احسان احراری. سیروین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جانی یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیروین اور جہانما سنا کیجیے.
کھیل کی خبریں سنتے ہیں عظیم رفیع سے.
انگلینڈ میں فٹ بال کے پریمیئر لیگ کے مقابلے جاری ہیں. آج ہونے والے میچز میں ٹوٹنم کا مقابلہ کوئنز پارک رینجرز کے ساتھ, جبکہ ہل کا مقابلہ اسٹوک کے ساتھ ہوا, جس میں ٹوٹنم نے 4-0 سے فتح حاصل کر لی, جبکہ ہل کا اسٹوک سے مقابلہ 1-1 سے برابر رہا. اب تک پوائنٹس ٹیبل پر جو ٹیمیں سر فہرست ہیں اس میں چیلسی اور سوانسی 6-6 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر, جبکہ آرسنل اور آسٹن ویلا 4-4 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں. مین سٹی, ویسٹ ہیم اور لیورپول نے 3-3 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. ٹوٹنم کے بھی اب تک 3 پوائنٹس ہی ہیں. ٹینس میں US اوپن کے ٹائٹل کے حصول کے لیے مقابلوں کا آغاز 25 اگست سے نیو یارک میں ہو رہا ہے. پہلے دن کے کھیل میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کے راؤنڈ 1 میں امریکہ سے تعلق رکھنے والی پلیئر ڈینیل روز کولنز کا مقابلہ رومانیا سے تعلق رکھنے والی سیمونا ہیلپ کے ساتھ ہوگا, جبکہ روس سے تعلق رکھنے والی ماریا شیراپووا اپنی ہی ہم وطن ماریا کریلینکو کا سامنا کریں گی. مردوں کے سنگلز کے مقابلوں میں سوئس پلیئر اسٹین ویورونکا کا مقابلہ چیک ریپبلک کے یوشو ویسلے کے ساتھ, اور سربیا کے نوواک جوکوویچ کا مقابلہ ارجنٹائن کے ڈیگو شوارٹزمین کے ساتھ ہوگا. ان مقابلوں میں اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے ٹینس پلیئر اینڈی مرے بھی شرکت کریں گے. اینڈی مرے نے اپنی فٹنس کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت وہ اپنی صحت کے حوالے سے سال کی بہترین پوزیشن میں ہیں, اور نیو یارک میں ہونے والی یو ایس اوپن کے ٹائٹل کو ایک بار پھر جیتنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. اینڈی مرے پچھلے سال ستمبر میں اپنی کمر کی سرجری کے بعد فٹنس کے مسائل کا سامنا کر رہے تھے, اور اسی وجہ سے پچھلے سال کا ومبلڈن ٹائٹل جیتنے کے بعد سے اب تک وہ کسی ٹورنامنٹ میں فتح حاصل نہیں کر پائے ہیں. برطانوی فارمولا 1 کار ریسنگ ڈرائیور لوئس ہیملٹن نے سنڈے بیلجیم گراں پری میں اپنی دوسری پوزیشن سے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا ہے. انہیں پول میں مرسیڈیز ڈرائیور نکو روزبرگ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا, لیکن ان کا کہنا ہے کہ میں مایوس نہیں ہوں. اگر آپ پچھلے سال کی طرف دیکھیں تو دوسری پوزیشن مقابلے کا آغاز کرنے کے لیے بہترین پوزیشن ہے. بیلجیم گراں پری کا آغاز آج سے ہو رہا ہے.
کھیلوں کی خبریں سنا رہے تھے عظیم رفیع. تازہ اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ایران کی خبر رساں ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے وسطی علاقے میں جوہری تنصیبات کے قریب اسرائیل کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا گیا ہے. سیربین میں ابھی آپ اپنے خطوط بھی سننے والے ہیں, لیکن پہلے ایک نظر عالمی خبروں پر. سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اسرائیل کے غزہ پر تازہ حملوں میں کم از کم 5 فلسطینی مارے گئے ہیں، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کا کہنا ہے کہ فوجی مہم مطلوبہ اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گی۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی کے مطابق وسطی ایران نے نتنز کے علاقے میں ملک کی جوہری تنصیب کے پاس ایک اسرائیلی ڈرون کو مار گرایا ہے۔ دولت اسلامیہ کے عسکریت پسندوں نے بڑھتے ہوئے خطرے کا سفارتی حل نکالنے کے لیے مشرق وسطی کے علاقائی قوتوں کا ایک اجلاس طلب کیا ہے، جو آج سعودی عرب میں ہو رہا ہے۔ لیبیا میں مسلح گروہوں کے اتحاد نے طرابلس کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکہ میں تعینات برطانوی سفیر نے بتایا ہے کہ برطانیہ اس مشتبہ شخص کو شناخت کرنے کے قریب ہے جس نے صحافی جیمز فولی کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ اور شمالی عراق کے شہر کرکوک میں یکے بعد دیگرے ہونے والے 3 بم دھماکوں میں کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں سنا رہے تھے عبداللہ فاروقی۔ اب کچھ ذکر پاکستان میں جاری اس سیاسی ہلچل کا جس نے کئی دن سے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں انقلاب مارچ اور پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی رہنمائی میں آزادی مارچ کے شرکا دارالحکومت کی سڑکوں پر دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ ایک طرف حکومت سے مذاکراتی عمل میں عمران خان اور حکومت کے درمیان تعطل ہے، تو دوسری طرف حکومت اور ڈاکٹر طاہر القادری کے درمیان آج رابطہ ہوا ہے، جس کی تفصیلات بتانے کے لیے اب اسلام آباد اسٹوڈیوز سے ہمارے ساتھ نامہ نگار ایوب ترین موجود ہیں۔ ایوب، یہ جو عمران خان اور حکومت کے درمیان تعطل ہے، پہلے تو اس کی وجہ بتائیے۔
جی جعفر، جیسے کہ کل رات حکومت سے مذاکرات میں تحریک انصاف نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے استعفی کا مطالبہ کیا تھا اور دیگر مطالبات بھی پیش کیے تھے، لیکن حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعظم کسی صورت میں مستعفی نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے، جو تاحال جاری ہے۔ اس بارے میں آج شام دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا کہ جب تک وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیں گے، ان کا احتجاجی دھرنا جاری رہے گا اور پورے ملک کو وہ جام کر دیں گے۔ انہوں نے سول سوسائٹی کی سول نافرمانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
میں کل سے سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ سرکاری بینک سے اپنے پیسے نکالو، یہ سول نافرمانی ہے جب تک نواز شریف استعفیٰ نہیں دیتا۔ اس کے بعد سارے پاکستان میں ہڑتال کی بھی کال دوں گا، میں آگے بڑھوں گا، اس سے میں پہیا جام کی طرف جاؤں گا۔ پاکستان میں ہر شہر میں پہیا جام کریں گے جب تک نواز شریف تم استعفیٰ نہیں دیتے، اور کوئی آپ سے بات چیت نہیں ہوگی جب تک کنٹینر نہیں ہٹیں گے۔
جی جعفر، یہ تھے عمران خان۔
ایوب، یہ جو حکومت نے عمران خان کے بجائے اب عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری سے رابطہ کیا ہے، تو کیا حکومت تحریک انصاف کے مقابلے میں عوامی تحریک کو بنانے کی کوشش کر رہی ہے؟
جی جعفر، آج بعد از دوپہر مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے اچانک شارع دستور پر آ کر عوامی تحریک کے دھرنے میں پہنچ گئے اور آدھے گھنٹے تک علامہ طاہر القادری صاحب سے بات چیت کی۔ بعد میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سعد رفیق کا کہنا تھا،
مسئلے کا حل کنٹینیو کر سکے، کیونکہ بات چیت سے ہی مسئلے کا حل نکلے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اگر مذاکرات با مقصد، با معنی اور نتیجہ خیز ہوں تو وہ اس بات کی اجازت دیں گے اپنے ساتھیوں کو کہ بات چیت کریں اور مذاکرات چلتے رہیں۔ اس بات پہ ہم ان کے شکر گزار ہیں، بہت مہربانی۔
جی جعفر، یہ تھے سعد رفیق۔
تو ایوب، یہ جو اب صورتحال بنی ہے، اس پر خود عوامی تحریک کا رد عمل کیا ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری کا کیا موقف سامنے آیا ہے؟
جی جعفر، آپ سے تھوڑی دیر پہلے عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری نے اپنے ہی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو مطالبات ہم نے دیے اسے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
بہت بہت شکریہ۔ ہم نے ایک اصول اپنایا کہ مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے، کوئی بات کرنے کے لیے آنا چاہے، ہم بات سننے کے لیے بھی تیار ہیں اور اپنی بات سنانے کے لیے تیار ہیں، مگر یاد رکھ لیں کوئی آئے جائے یہ فکر کبھی نہیں کرنا کہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا خون بیچ دیا جائے گا۔ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کے خون سے خطاری ہوگی، اس ملک کے کروڑوں غریبوں سے خطاری ہوگی۔ ہمیں اپنے مشن سے دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی۔
جی جعفر، یہ تھے طاہر القادری صاحب.
ایوب، آپ کا بہت بہت شکریہ. رخ کرتے ہیں بلوچستان کا، جہاں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور عوامی مینڈیٹ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. انہوں نے تجویز پیش کی کہ ملک کے عوام کو ان سازشوں کے خلاف متحرک کرنے کے لیے جمہوری قوتوں کا مشترکہ محاذ بنانا چاہیے. یہ تجویز انہوں نے آج کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس میں بتائی. تفصیل بتائیں گے کوئٹہ سے محمد کاظم.
طویل عرصے بعد کوئٹہ میں ایک پروجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی نے تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے طرز عمل کو جمہوریت اور جمہوری عمل کے لیے خطرناک قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی جمہوریت اور 20 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کو مذاق نہیں بننے دے گی اور عوام کی پارلیمنٹ اور جمہوریت کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی.
تعین جمہوری نظام، وہ پارلیمنٹ اور 20 کروڑ انسانوں کی رائے ہمیں سب سے عزیز ہے. جو بھی ہاتھ بڑھے گا اگر ہمارا بس چلے ہم وہ ہاتھ توڑ دیں گے. یہ ہمارا فیصلہ، بڑی جنگ نہیں ہوگی خدا نہ خواستہ اگر ہم بڑھتے ہیں. یہ ہمارا وعدہ ہے خدا سے بھی، اپنے عوام سے بھی، اپنے اتحادیوں سے بھی کہ ہم اس جنگ کے آخری نتیجے تک آپ کے ساتھ.
محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ ان کی پارٹی جنوبی پشتونخوا میں ان سازشوں کے خلاف عوام کو متحرک کرنے کے لیے جلسے اور جلوس منعقد کرے گی. انہوں نے جمہوری قوتوں پر زور دیا کہ وہ ملک بھر کے عوام کو متحرک کرنے کے لیے آگے بڑھیں. انہوں نے سلسلے میں تجویز پیش کی کہ جمہوری قوتوں کا مشترکہ فرنٹ بنایا جائے.
ہماری تجویز ہوگی جمہوری فرنٹ بنائیں اور اس کی آئین کی دفاع کا جمہوری فرنٹ، یا پارلیمنٹ کی دفاع کا جمہوری فرنٹ، یا 20 کروڑ انسانوں کی رائے کا احترام کا جمہوری فرنٹ. ہم ایک فرنٹ بنائیں، مشترکہ جلسے کریں، مشترکہ جلوس نکالیں، اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شرافت کی زبان میں بتائیں کہ خدا کو مانو بس کافی ہوا.
پشتونخوا میپ کے چیئرمین نے خبردار کیا کہ اگر آئین اور جمہوریت کی بساط لپیٹی گئی تو اس سے وفاق کو شدید خطرات لاحق ہوں گے. اگرچہ انہوں نے موجودہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس وقت وزیراعظم اور فوج کے سربراہ ایک پیج پر ہیں.
بالکل ایک پیج پہ ہیں، مکمل ایک پیج پہ ہیں. ایک پیج پہ نہیں ہوں گے ملک نہیں چل سکتا.
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے نہ صرف وزیراعظم میاں نواز شریف کے استعفے کے مطالبے کی سختی سے مخالفت کی، بلکہ ذرائع تفنن ان کا کہنا تھا کہ ایسے مطالبات کرنے والوں کو بیرون ملک جانا چاہیے.
میں مذاق میں کہہ رہا ہوں کہ قادری صاحب 6 مہینے کے لیے کینیڈا چلے جائیں، عمران خان اپنی پہلی یا دوسری اس کے پاس چلے جائیں، میاں صاحب سے میں کہوں گا حج پہ چلے جائیں. یہ نہیں کہ آپ یہاں ڈب ڈول مرتا سے رہے، میاں صاحب چلے جائیں، آپ جائیں اپنے دوستوں کے پاس کینیڈا میں، کافی تماشا کیا.
دوسری جانب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے آج کوئٹہ میں تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے دھرنوں اور مطالبات کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی اور دھرنا دیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اسی دھرنے کے حوالے سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اس احتجاج میں ایک نیا پہلو سامنے آیا ہے، اور وہ ہے سنی مسلمانوں کی باہمی فرقہ واریت. ڈاکٹر طاہر القادری کی پاکستان عوامی تحریک ہے تو دوسری طرف سیاسی جماعت، مگر خود ڈاکٹر صاحب کا تعلق بریلوی فرقے سے ہے. جو سیاسی جماعتیں ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کے دھرنوں کی مخالفت کر رہی ہیں ان میں زیادہ تر کا تعلق دیوبندی مسلک سے ہے. اسی مخالفت کے پیش نظر لاہور کے ایک عالم نے، جن کا تعلق سنی بریلوی مسلک سے ہے، حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر پولیس نے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ڈاکٹر طاہر القادری کا دھرنا ختم کروانے کے لیے طاقت استعمال کی تو سنگین نتائج نکلیں گے. صورتحال کی وضاحت کے لیے لاہور سے صحافی عباد الحق فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. بعد یہ سارا معاملہ ہے کیا؟
جی، آج لاہور میں سنی تحال کونسل کے رہنما مفتی حسیب قادری نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ خدشے کا اظہار کیا کہ مسلم نون کی حکومت ایک سیاسی مسئلے کو ایک فرقہ وارانہ مسئلہ بنا رہی ہے اور یہ سیاسی جنگ جو ہے یہ فرقہ وارانہ جنگ میں تبدیل ہو جائے گی. ان کے بقول کالعدم تنظیمیں جو ہیں وہ عوامی طریقے انقلاب مارچ کے خلاف جو ہیں وہ ریلیاں نکال رہی ہیں جو قابل تشویش ہیں. انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت کے پہلے بھی کالعدم تنظیموں سے تعلقات تھے اور اب یہ تعلقات جو ہیں ریلیوں کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں اور ان کا جو رابطے اور کٹجوڑ تھے یہ ظاہر ہو رہے ہیں. تو انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو حکومت کی ریلیاں اور دوسری ریلیاں جو ہیں ان کا سیاسی جماعتوں کے ساتھ تصادم ہو سکتا ہے.
عباد ذرا مختصراً یہ بتائیے کہ کون سی جماعتیں ہیں جو مخالفت کر رہی ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کی؟
یہ اس میں جو ہے جے یو آئی فضل الرحمان جو ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ وہ ان کی جماعت جو ہے, پھر جو قلدم سپا صحابہ جو اب اہل سنت والجماعت کے نام سے ہے وہ بھی میدان میں آ گئی ہیں, انہوں نے بھی مظاہرے کیے ہیں. اور آج لاہور میں جب سنی اتحاد کونسل کا مظاہرہ ہو رہا تھا تو اس سے کچھ فاصلے پر جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نے بھی ایک چھوٹا سا دھرنا دیا.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ عباد. اب چلتے ہیں بھارت, جہاں صحافی اور مصنف آکار پاٹل وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف اپنے مضامین لکھنے کے لیے مشہور ہیں, لیکن دونوں کا تعلق گجرات سے ہے اور نظریات بالکل مختلف. آکار پاٹل نے اب سعادت حسن منٹو پر انگریزی میں کتاب شائع کی ہے, عنوان ہے وائی آئی رائٹ, یعنی میں کیوں لکھتا ہوں. اس کتاب میں انہوں نے منٹو کے ان مضامین کا ترجمہ کیا ہے جو فکشن کے زمرے میں آتے ہیں. دلی میں نامہ نگار سہیل حلیم سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس کتاب میں زیادہ تر ایسے مضامین ہیں جن کا پہلے ترجمہ نہیں ہوا.
دیکھیں, ایک تو یہ کہ جو پہلے جن کا ترجمہ نہیں ہوا تھا وہ شامل ہو گئے, پھر دوسرا یہ کہ تین ایسے وشے تھے جن میں مجھے رس تھا. ایک تو یہ کہ بالی ووڈ, منٹو کا یہ ماننا تھا کہ ہندوستان میں صرف بمبئی میں ہی بالی ووڈ بن سکتا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بمبئی میں کوئی ڈومیننٹ کمیونٹی نہیں ہے, کوئی ڈومیننٹ کلچر نہیں ہے, ملا جھلا شہر ہے, ملی جھلی زبان ہے بمبئی کی. تو جو بمبئی پہ انہوں نے لکھا ہے, جو پہلے کبھی جس کا ترجمہ نہیں ہوا تھا, وہ ایک چیز ہے. دوسری جو لائٹ پیسز ہیں ان کی, کہ جو لوگ ان سے سگریٹ مانگتے تھے یا ہندی اور اردو پہ جو بوال کھڑا ہوا 1930s میں, مولوی عبدالحق صاحب تھے ایک طرف, گاندھی جی تھے ایک طرف, تو ان چیزوں پر. اور تیسری, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا, پاکستان کیسا ہوگا, جس طرح سے 2014 میں ہم پڑھتے ہیں کہ پاکستان میں آئے دن یہ چیزیں ہو رہی ہیں, وہ منٹو نے 60 سال پہلے پکڑ لی تھی اور کسی اور نے نہیں.
تو کوئی مثال دیں گے مجھے ایسی کی جس سے ہم اس بات کو سٹینڈ اپ کر سکیں.
دیکھیں, ان کا ایک مضمون ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو سٹیٹ جو ہے مذہبی بنیاد پہ جس کے قانون لکھے جائیں, وہاں پر پاپولر کلچر جو ہے, موسیقی ہے, آرٹ ہے, اسکلپچر ہے, یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ جو اسٹیٹ کا فوکس ہوتا ہے وہ ایک پیورٹی پہ ہوتا ہے.
مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ظاہر ہے کہ بہت ریسرچ کی ہوگی, فکشن نان فکشن دونوں ہی چیزیں پڑھی ہوں گی, سب سے زیادہ حیرت آپ کو کس بات سے ہوئی؟ کوئی ایسی بات جس کو آپ کو دیکھ کر یہ لگا ہو, ارے مجھے تو یہ بات معلوم نہیں تھی منٹو کے بارے میں.
ایک چیز تو ہے کہ میں نے پڑھا کہ منٹو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فیل ہو گئے تھے, اور ان کو فیل کیا گیا تھا اردو میں. تو یہ ہمارے جو اسکول اور کالجز کے اوپر ایک کامنٹری ہے, کہ ایک جو میں مانتا ہوں کہ جس سے بڑا کوئی لیکھک ہماری زبانوں میں, ہندوستانی زبانوں میں نہیں ہے, اس کو اسی زبان میں فیل کیا جائے, یہ بڑی حیرت کی بات ہے.
یہ کہا جاتا ہے کہ منٹو کی زبان ایک عام ہندوستانی کی وہ زبان تھی جو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں. آپ کو کیا دشواری آئی اس کو اڈیپٹ کرنے میں, اس کا ترجمہ کرنے میں؟
بہت آسانی سے ہوا یہ, کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا, منٹو اپنی اردو میں بہت کم فارسی اور عربی لفظ کا استعمال کرتے ہیں جو بالی ووڈ کی زبان. پاکستانی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالی ووڈ اردو زبان میں ہے, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندی میں ہیں, پاکستانی سمجھتے ہیں کہ جو واجپائی جی بولتے ہیں وہ ہندی ہے. منٹو کا بطور لیکھک جو ایک وائس ہے ان کا, وہ بہت ارلی ڈیولپ ہو گیا تھا, اور بالکل سرلتا کے ساتھ وہ لکھتے تھے آسان لفظوں میں. آپ دیکھیں تو کوئی دوسرا اردو رائٹر فیض ہیں, فیض کی زبان بڑی کمپلیکس ہے, فارسی بہت زیادہ ہے, زیادہ تر لوگ ہندوستان اور پاکستان میں سمجھ نہیں سکتے ہیں فیض صاحب کو. منٹو میں ایسا نہیں ہے, شاید ہی کوئی ایسا ہو جو, یا جو بھی نام سے آپ اس زبان کو جانیں, ہندی, ہندوستانی, اردو, منٹو کو پڑھ کر, اور کسی بھی زبان میں آپ منٹو کو ناگری میں لکھیں تو آپ اسے سمجھ سکتے ہیں, آپ اسے رومن میں لکھیں اے بی سی کے ذریعے تو بھی آپ اسے سمجھ سکتے ہیں. بالکل آسانی سے یہ کام ہوا.
اور فکشن کے بارے میں اب آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی پلان ہے فکشن کو بھی ٹرانسلیٹ کرنے کا؟ مجھے معلوم ہے کہ کافی ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے لیکن کیا اس بارے میں سوچا ہے؟
نہیں, مجھے کچھ پیسے دیے گئے ہیں کہ میں منٹو پہ ایک اسکرپٹ لکھوں, تو اب سوچ یہ ہے کہ یہ پیسے میں رکھ لوں اور لکھوں یا رکھ لوں یا اور نہ لکھوں اور لوٹا دوں, کیا کروں. پر فلم لکھنا میں نے کبھی پہلے کیا نہیں ہے, پر منٹو ایک بالکل ٹیلیزمینک جو فگر ہے میرے لیے, تو شاید لکھوں گا وہ میں اس کے بعد.
آپ کے خیال میں کون پڑھے گا اس کتاب کو؟
کون پڑھے گا وہ تو میں نہیں جانتا, پر جن کو پڑھنا چاہیے شاید ان میں سے ایک گٹ یہ ہے جو پاکستانی نوجوان ہیں, جن کو دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں میں بھی کافی ایسے لوگ تھے جو سوچتے تھے کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا. میں مانتا ہوں کہ پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے, لیکن کسی ایک شخص کو دیکھنا جو 60 سال پہلے اپنے لیے, اپنے لوگوں کے لیے ایک ایسی لیگسی چھوڑ کے گیا ہے کہ یہ آپ کا دیش ہے, آپ کا دیش اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, روکیے اسے, تو میں مانتا ہوں کہ وہ لوگ پڑھ کے شاید کچھ بینیفٹ پائیں. دوسرا یہ کہ اس کتاب میں کیونکہ یہ مضامین ہیں چھوٹے چھوٹے سے, لائٹ ریڈنگ کے لیے زبردست ہے یہ میں مانتا ہوں, تو کوئی بیڈ سائڈ پہ آپ رکھیں جب بھی آپ کے پاس تھوڑا وقت ہو, 2-5 منٹ, تو کھول کے دیکھ لیں ذرا اندر.
بھارتی مصنف آکار پاٹل گفتگو کر رہے تھے سہیل حلیم سے. سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے. سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. وقت ہوا ہے وسط اللہ خان کے ریڈیو کالم بات سے بات کا.
اصول یہی ہے کہ چوٹی پر پہنچنے کے بعد تھوڑا آرام کیا جاتا ہے اور پھر اترائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. شوق کوئی بھی ہو جب تک پورا نہ ہو تب تک دل میں پھانس رہتی ہے, ارمان دل میں ہی رہ جائے تو خلش تا زندگی بے کل رکھتی ہے. جمہوریت تو بنی ہی اسی لیے ہے کہ جس کا جو شوق اور خواہش ہو پورا کر لے اور اس کے بعد یکسوئی کے ساتھ کوئی کام کی بات سوچے. اور رہی بات دوستوں کی, تو اچھے جمہوری دوستوں کی یہی پہچان ہے کہ جس کا جو دل چاہ رہا ہے اسے کرنے دیں, اور جب وہ کسی خطرے کی جانب انجانے میں جانے لگے تو سمجھا بجھا کے رخ موڑ دیں اور پھر آزاد چھوڑ دیں, مگر اسے آس پاس منڈلاتے خطرات سے بھی آگاہ کرتے رہیں. اور جب کوئی تھکا ماندہ ساتھی شوق مہم جوئی پوری کر کے ان کہی مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھے تو دوستوں کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اس کی جانب ہاتھ دراز کر کے اسے خاموشی سے اوپر کھینچ لیں. نہ ہم سمجھے نہ آپ آئے کہیں سے, پسینہ پہنچیے اپنی جبیں سے. مدبر کون ہوتا ہے اور وہ اپنے حامیوں کی امیدیں کیسے بڑھاتا ہے, اور جب امیدیں پوری نہیں ہوتیں تو اس وقت حامیوں کو ذہنی شکست و ریخت سے کیسے بچاتا ہے, اس بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم, بس ایک واقعہ سنائے دیتا ہوں. جب دوسری عالمی جنگ کے لیے عام بھرتی شروع ہوئی تو بازو شمشیر زن پنجاب کے انگریز ڈپٹی کمشنروں نے مرات یافتہ معززین, چودھریوں, کلہداروں اور نمبرداروں کو اپنے اپنے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ جوان بھرتی کرنے کی ذمہ داری سونپی. وسطی پنجاب کے کسی گاؤں میں ایک نمبردار نے جنگ اور حالات سے بیزار جوانوں کو جمع کیا اور انہیں خواب دکھایا کہ اس گاؤں سے جو جوان بھی فوج میں بھرتی ہوگا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کم از کم لیفٹینٹ کا عہدہ دلواؤں گا. چنانچہ تمام نوجوان جوق در جوق نمبردار کی سربراہی میں شہر کی جانب چل پڑے اور ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے باہر جمع ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے وفادار نمبردار کو اتنے نوجوان لانے پہ شاباشی دیتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ اس کے لیے حکام بالا سے بطور انعام 10 مربع زمین کی سفارش کرے گا۔ لیکن جب نمبردار نے کہا کہ میں ان نوجوانوں کو بہت مشکل سے اس وعدے پہ بھرتی کے لیے راضی کر پایا کہ سب کو لفٹین لیا جائے گا، تو ڈپٹی کمشنر صاحب کا منہ اتر گیا۔ کہنے لگے، یہ ناممکن ہے، لفٹین صرف وہی بھرتی ہو سکتا ہے جو کم از کم میٹرک پاس ہو۔ میں صرف کچھ اضافی سہولتوں کا وعدہ تو کر سکتا ہوں، مگر لفٹین بنوانا میرے اختیار سے باہر ہے۔ نمبردار کے پسینے چھوٹ گئے، لیکن کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے ہوا میں مکے کا نشان بنایا اور مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے نوجوانوں سے مخاطب ہوا۔ میرے بچوں، خوشخبری یہ ہے کہ کمشنر صاحب نے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ سب کو انشاءاللہ لفٹین بنایا جائے گا، مگر اس وقت چونکہ جنگ ہو رہی ہے لہٰذا لفٹینوں کی تربیت کا کام بھی رکا پڑا ہے۔ جنگ ختم ہوتے ہی جیسے ہی تربیت چالو ہوئی، آپ سب کو سب سے پہلے کمیشن دیا جائے گا۔ لیکن میں نے کمشنر صاحب سے مطالبہ کیا کہ جب تک میرے بچے لفٹین نہیں بنتے، تب تک وہ تمام چیزیں اور سہولتیں فوراً اور مفت مہیا کی جائیں جو ایک لفٹین کا حق ہیں۔ نمبر 1، مفت وردی، بیلٹ اور ٹوپی۔ نمبر 2، کم از کم 2 نئے جوڑی جوتے۔ نمبر 3، راشن اور کراکری۔ نمبر 4، خیمہ اور بستر۔ نمبر 5، ہر طرح کی مفت ٹرانسپورٹ اور سال میں کم از کم 1 مہینے کی تنخواہ دار چھٹی۔ نمبر 6، مفت بندوق اور دیگر اسلحہ گولیوں سمیت۔ میرے بچوں، کمشنر صاحب نے بہت ضد کی کہ میں ان میں سے کچھ مطالبات کم کر لوں، لیکن میں بھی اڑ گیا۔ چنانچہ کمشنر صاحب کو ہار ماننا پڑی اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے تمام مطالبات منظور کر لیے کہ محمد بخشا، تو نے مجھے بہت مشکل میں ڈال دیا، لیکن پھر بھی میں تیرے خلوص کو دیکھتے ہوئے تمام مطالبات فوری منظور کرتا ہوں۔ نوجوانوں نے نمبردار محمد بخش کو کندھے پہ اٹھا لیا اور بھرتی میں نام لکھوانے کے بعد محمد بخش زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے خوشی خوشی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔
وسعت اللہ خان کا ریڈیو کالم آپ نے سنا، اور اب عارف وقار سے سنتے ہیں آپ کے خطوط پر مشتمل سلسلہ۔ آپ کا خط ملا۔
سامعین کی ڈاک پر مبنی پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں تہنیت نقوی، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔
تو آج ابتدا کرتے ہیں اپنی پرانی سامع اور مستقل مکتوب نگار طاہرہ صدیقی کے خط سے۔
جی ہاں، وہ لکھتی ہیں، کیا زمانہ تھا کہ ادھر ہم خط روانہ کرتے اور ادھر سے آپ کا جواب آ جاتا، اب تو بعض اوقات مہینوں تک جواب کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔
اصل میں چیدہ چیدہ خطوں کا جواب تو فوراً روانہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خطوط پروگرام میں شامل کیے جائیں، خاص طور پہ وہ خطوط جو بلوچستان، سندھ اور سرحد کے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے ہم تک پہنچنے میں بھی کافی وقت لگ جاتا ہے۔
محترمہ آگے چل کر لکھتی ہیں، آپ کے ٹی وی پروگرام میں عالمی شہرت رکھنے والے شہروں کی سیر کا سلسلہ لاجواب ہے۔ برازیل کے مختلف شہروں کا تعارف خوب تھا۔ سائنس پروگرام کلک اگرچہ بالکل مختصر ہو گیا ہے اور اسے نوشین عباس کی جگہ محض پس منظر کی ایک آواز پیش کرتی ہے، لیکن معلومات کے لحاظ سے یہ اب بھی شاندار ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے، کیونکہ دریافت کی عدم موجودگی میں اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ آپ کی ہندی سروس سے انڈیا بول کے نام سے سامعین کی آرا کا جو سلسلہ جاری ہے، آپ کو اردو میں بھی سامعین کے بحث مباحثے پر مبنی ایک ویسا ہی پروگرام شروع کرنا چاہیے، تاکہ اردو سروس کے سامعین ایک دوسرے کے خیالات سے آگاہ ہو سکیں، اور جب تک یہ نیا پروگرام شروع نہیں ہوتا، آپ کو کم از کم ٹاکنگ پوائنٹ کا سلسلہ بحال کر دینا چاہیے۔ ماضی کو یاد کرتے ہوئے طاہرہ صدیقی لکھتی ہیں، 9 مارچ 2005 کا وہ دن ہمیں کبھی نہیں بھول سکتا جب بی بی سی اردو سروس کے تمام اہم نشرکار عوامی رابطہ مہم پر نکلے تھے۔ جب آپ کی ٹیم بہاول پور پہنچی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میں نے بھی پہلی بار ان سوتی ہویولوں کو مکمل انسانوں کی شکل میں دیکھا جن سے صرف کان آشنا تھے۔ گویا فردوس سے گوشت کا مرحلہ اب جنت نگاہ کی منزل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جناب رضالی عابدی، شفیع نقی جامی، وسعت اللہ خان، شاہد ملک، ماں پارا صفدر اور ارجمند بانو کو یوں سامنے کھڑے دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا تھا۔ وہ واقعی میری زندگی کا انتہائی مسرت افزا لمحہ تھا۔ کیا آپ اسی طرح کی سنگت کا اہتمام اب نہیں کر سکتے؟
کیوں نہیں، ہم کسی مناسب موقع پہ سامعین سے ان کے پسندیدہ نشرکاروں کی ملاقات کا اہتمام ضرور کریں گے۔ آپ کے دیگر تمام مشورے بھی ہمیشہ کی طرح ہماری رہنمائی کا فریضہ انجام دیں گے۔ آپ اردو سروس کے ان معزز سامعین میں سے ہیں جنہوں نے اس ادارے کے تمام ارتقائی نشیب و فراز دیکھے ہیں، اور آپ سے بہتر مشیر ہمارے لیے بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟
فقیر والی ہارون آباد سے عبدالرزاق شاد، حاجی محمد شریف اور ان کے ساتھی لکھتے ہیں، ویسے تو ہم جیسے دیہاتیوں کی جانب سے بی بی سی کو مشورے دینا گویا سورج کو چراغ دکھانا بلکہ کہکشاں پر دھول جھونکنے کے برابر ہے، لیکن خبروں کے بعد آپ جو تجزیے اور تبصرے نشر کرتے ہیں ان پر کچھ گزارشات ضرور ہیں۔
فقیر والی کے یہ سامعین تو بہت ہی تکلف سے کام لے رہے ہیں، ہمیں تو جو بھی سامع پکارتا ہے ہم اس کے پاس جا بیٹھتے ہیں۔ ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا۔ بہرحال مزید کیا فرماتے ہیں اہل فقیر والی؟
لکھتے ہیں، خبریں تو ہم بڑے غور سے سنتے ہیں لیکن بعد میں آپ کے سکہ بند تجزیہ کار لنگوٹ کس کے میدان میں آ جاتے ہیں اور حالات پر کچھ یوں روشنی ڈالتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو اس کا نتیجہ وہ نکلے گا، اور اگر وہ ہوا تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا۔ اگر ان سے پوچھا جائے صاف لفظوں میں بتائیے کیا ہوگا، تو ماہرین کہتے ہیں اس کا جواب تو وقت ہی دے گا۔ اگر ہر سوال کا جواب وقت ہی کو دینا ہے تو پھر یہ ماہرین، تجزیہ نگار اور مبصرین کس مرض کی دوا ہیں؟
بھئی یہ فقیر والی کے لوگ تو تبصرہ نگاروں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں۔
ابھی سنتے تو جائیے۔
اچھا ابھی اور بھی ہے؟
جی ہاں، وہ لکھتے ہیں ان مبصرین کی اردو خاصی کمزور ہے، اسی لیے اپنے ہر جملے کو احتیاطاً انگریزی کا ٹیکہ بھی لگا دیتے ہیں۔ اس خدمت سے جملے کی کمزوری تو دور نہیں ہوتی، البتہ وہ آدھا تتر آدھا بٹیر بن کر رہ جاتا ہے۔ امید ہے آپ ہماری اس تنقید کا برا نہیں مانیں گے، کیونکہ بی بی سی کے پروگراموں کو اگر تنقید کے صابن سے دھویا جائے تو اس کا حسن نکھر آئے گا۔
اصل میں تنقید کا یہ صابن چونکہ آپ گھر پہ بناتے ہیں، اس لیے گزارش ہے کہ اس میں کاسٹک سوڈا ذرا کم ڈالا کریں۔ تفنن برطرف، آپ حضرات کا مشترکہ خط ہمارے لیے ایک ایسی مشعل کا درجہ رکھتا ہے جس کی روشنی میں ہمارے لیے راستہ بہتر طور پہ متعین ہو سکتا ہے۔ آئندہ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
رحمت لاچی صاحب نے خط کی ابتدا اپنے ہی ایک پشتو شعر سے کی ہے جس میں بی بی سی کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔
چونکہ ہم درست تلفظ کے ساتھ پشتو تحریر پڑھنے کے اہل نہیں ہیں، اس لیے ہم صرف ترجمہ بیان کرنے پہ اکتفا کریں گے، جو کچھ اس طرح ہے۔ اے بی بی سی، تو پھولوں کی ایک ایسی ٹہنی ہے جس پہ ہمیشہ جوانی کی بہار چھائی رہتی ہے۔ میرا پجمردہ دل جب تیرے حیات بخش سائے تلے آتا ہے تو اس کی بے جان رگوں میں گویا زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ رحمت لاچی صاحب۔
مکتوب نگار نے آگے چل کر ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبصرہ کیا ہے، لیکن انتہائی جامع انداز میں، یعنی کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی بجائے صرف ایک قول زرعی پیش کیا ہے جسے انہوں نے ابن خلدون سے منسوب کیا ہے۔
اور وہ قول زرعی اس طرح ہے کہ مجھے رحم آتا ہے اس قوم پر جس کے حکمران تاجر ہوں، وہ پیسے کے بل بوتے پر اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، پھر اقتدار کے ذریعے مزید پیسہ حاصل کرتے ہیں۔
راجہ رب نواز صاحب نے اسلام آباد سے اپنے ناراضگی بھرے خط میں لکھا ہے کہ سب کے پروگرام میں آپ نے انقلاب ایران کا پس منظر بتاتے ہوئے 1963 کی جگہ 1953 کہا، اور امام خمینی کے ایران میں داخلے کا سال بھی 1979 کی جگہ 1969 بتایا۔ اگر یہ پرنٹنگ کی غلطی تھی تو اناؤنسر کی عام معلومات اتنی تو ہونی چاہیے کہ اسے امام خمینی کی آمد کا سال معلوم ہو۔ یہ نشریاتی غلطی آپ سے 5 مئی کو سرزد ہوئی، اور اس سلسلے میں یہ میرا تیسرا خط ہے، جبکہ آپ نے ابھی تک نہ تو اس نشریے کی تصحیح کی ہے اور نہ ہی سامعین سے معذرت کی ہے۔
تو لیجیے راجہ صاحب، ہم تصحیح بھی کر لیتے ہیں اور اس سہو کے لیے معذرت بھی طلب کرتے ہیں۔ آپ کا یہ خیال درست ہے کہ ٹائپنگ کی غلطی تھی جسے خاتون نشرکار نے جوں کا توں پڑھ دیا۔ ایک بار پھر توجہ دلانے کے لیے ہمارا شکریہ قبول کیجیے۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں، یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں، تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام اور پیر کی صبح پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے تہنیت نقوی اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
خطوط پر مشتمل سلسلہ آپ کا خط ملا پیش کر رہے تھے عارف وقار اور تہنیت نقوی. ترتیب و پیشکش تھی عارف وقار کی. اسی کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کی آج ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور یہاں اسٹوڈیو مینیجر تھے اینڈی مرے، جبکہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے عامر صدیق. جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں کے سوال اجازت دیجیے اور اب آپ خبروں کا خلاصہ سنیے عبداللہ فاروقی سے.
اسرائیل کے غزہ پر تازہ حملوں میں کم از کم 5 فلسطینی مارے گئے ہیں، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ فوجی مہم مطلوبہ اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گی. عراق کے دارالحکومت بغداد کے شیعہ اکثریت والے علاقے میں کار کے ذریعے کیے گئے بم حملے میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. دھماکہ شعلہ کے کاروباری علاقے میں ہوا. ایران کی خبر رساں ایجنسی کے مطابق وسطی ایران میں نتنز کے علاقے میں ملکی جوہری تنصیب کے پاس ایک اسرائیلی ڈرون کو مار گرایا ہے. لیبیا میں مسلح گروہوں کے اتحاد نے طرابلس کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے. امریکہ میں تعینات برطانوی سفیر نے بتایا ہے کہ برطانیہ اس مشتبہ شخص کی شناخت کرنے کے قریب ہے جس نے صحافی جیمز فولی کا سر تن سے جدا کیا تھا. اور یوکرین کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ روس حامی باغیوں سے نمٹنے کی مہم کے بعد اب تقریباً 3 بلین ڈالرز فوج کو دوبارہ مسلح کرنے پر خرچ کیے جائیں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.